और बहुत सारे हिस्सों से बना हुआ जिस्म है। हाथ भी है, पांव भी है, पेशानी भी है, दांत भी है, ये सारे अज्जा हैं इंसान के जिस्म के। इन सारे अज्जा को जोड़ने के लिए और सारे अज्जा को काम पे लगे रहने के लिए और ये सारे पार्ट्स पुर्जे इंसान के हरदम एक्टिव रहें, इसके लिए अल्लाह ने हर पार्ट्स पुर्जे में रूह को पहुंचा दिया है। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो रूह के निकलने के बाद इंसान के ये आज़ा, इंसान के जिस्म के अलग अलग हिस्से जुदा हो जाते हैं। इंसान 100 साल का जिंदा है तो सारे आज़ा एक साथ जुड़े और मिले होते हैं, लेकिन जैसे इंसान मुर्दा हुआ रूह जुदा हो गई, अब ये सारे अज्जा इंसान के जिस्म से अलग होने लगते हैं, बल्कि अब ये सारा उज्व सड़ने और गलने लगता है। इससे पता चला कि जिस्म और रूह, इन दोनों में जो असल है वो जिस्म नहीं है बल्कि रूह है, क्योंकि रूह पर ही इंसान की बका है, रूह पर ही आज़ा की सलामती है, रूह पर ही सारे हिस्से की हरकत है। इससे पता चला कि जिस्म की मिसाल छिलके की है और रूह की मिसाल गूदे की है। और यह जाहिर बात है कि एतबार जिस्म का नहीं होता, एतबार छिलके का नहीं होता, कीमत छिलके की नहीं होती, कीमत असल गूदे की हुआ करती है। इसी बिना पर आरिफीन ने कहा कि यह जो हमारा जिस्म है, यह जिस्म दर हकीकत एक सवारी है और जो इसमें रूह है यह सवार है। और दुनिया का दस्तूर है जिस सवारी पर जो इंसान सवार होता है तो सवार होने वाला जितना बड़ा होता है, जितना अहम होता है, जितना अहम होगा सवार होने वाला, सवारी की कीमत और हैसियत उतनी बढ़ जाती है। बादशाह अगर किसी सवारी पर सवार हो तो उस सवारी की कीमत बढ़ जाती है। पता चला कि सवार जितना अहम होगा, जितना आला होगा, जितना बेहतर होगा, उतना ही सवारी भी बेहतर और उसकी कीमत ज्यादा। इससे नतीजा निकालें कि इंसान के बदन में जो रूह है, यह रूह जिस कदर आला, जिस कदर उम्दा, जिस कदर इसका मकाम ऊंचा, उसी कदर इंसान के जिस्म का मकाम और मर्तबा भी ऊंचा होगा। इंसान की रूह अगर कमतर है तो इंदल्लाह अल्लाह के यहां उसका जिस्म भी कमतर ही होगा। तो जिस्म और रूह का एक खास लगाव और खास ताल्लुक है। फिर यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत भी जाहिर की है और कुदरत जाहिर की है अपनी तौहीद, अपनी उलूहियत, अपनी रुबूबियत को अल्लाह ने जाहिर किया है कि इंसान अपने वजूद पे अगर तुम गौर करो तो मेरी वहदानियत और मेरी तौहीद और मेरे एक होने की दलील तुझे अपने जिस्म और रूह से समझ में आ सकती है। चुनांचे आप देखें पूरे जिस्म में फैली हुई रूह है, इसी पर हमारा पूरा बदन एक्टिव है, मगर रूह हमें नजर नहीं आती। अल्लाह ने रूह एक पावर की शक्ल में इंसान के जिस्म में रखा जो इंसान के सर से लेकर उसकी उंगली तक उसका हिस्सा फैला हुआ है, मगर अल्लाह ने उस रूह को इस तरह पोशीदा बना दिया है कि वो रूह काम भी कर रही है मगर इंसान को नजर भी नहीं आ रही है। और उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे फूल की पत्ती आप ले लें तो फूल की पत्ती में आपको खुशबू तो आएगी मगर खुशबू नजर नहीं आएगी। फूल की पत्ती को आप हाथ पे रखें, आपको उसमें पानी का कतरा नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको मसल दें तो कुछ ना कुछ पानी का कतरा आपके उंगलियों पे लगेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی، پھر جنت اور جہنم کو دو طبقے کے لیے تقسیم کر دیا. جنتی طبقہ الگ ہوگا اور جہنمی طبقہ الگ ہوگا. جنت اور جہنم کی تقسیم اللہ نے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ کیا ہے. جہاں ایمان ہوگا جنت میں وہ ضرور جائے گا، جہاں کفر ہوگا وہ جنت میں بالکل نہیں، جہنم میں ضرور جائے گا. تو اللہ نے جنت اور جہنم کی تقسیم ایمان اور کفر کے ساتھ کیا ہے. پھر ایمان اور کفر کے بعد اعمال ہیں جن کو اعمال ایمان کہا جاتا ہے، اور کچھ اعمال ہیں جن کو اعمال کفر کہا جاتا ہے. جو بھی کفر کا عمل ہوگا وہ معصیت ہی کہلائے گا، گناہ ہی کہلائے گا. تو گویا ایمان کے جتنے اعمال ہیں، ایمان سے متعلق جو بھی اعمال ہیں اور کفر سے متعلق جو بھی اعمال ہیں، ایمان کے واسطے سے سارے عمل کا تعلق جنت سے ہے، اور کفر کے واسطے سے سارے گناہوں کا تعلق جہنم سے ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے اعمال کا سرا جنت تک پہنچتا ہے اور سارے گناہوں کا سرا جہنم تک پہنچتا ہے. گویا ہم اور آپ جو بھی چھوٹے اور بڑے اعمال کرتے ہیں، یہ سارے چھوٹے اور بڑے اعمال اس کا تعلق جنت سے ہے. اور جتنے بھی دنیا میں گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں اس کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان اچھے اعمال کے کرنے پر انسان کو سکون ملتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی روح کو نشاط ہوتا ہے. اور جو گناہ کے کام ہیں ان گناہوں کے کام کے کرنے پر انسان کے دل میں ایک لہر آتی ہے، انسان کے دل میں بے چینی اور بے قراری آتی ہے. یہ بالکل دن رات کی طرح بات بالکل واضح ہے. آپ نیکیوں پہ نیکیاں کر لیجئے اور اپنے قلب اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد دو چار بڑے بڑے گناہ کر لیجئے اور اپنے دل کا جائزہ لے لیجئے. بالکل واضح فرق آپ کو لگے گا کہ نیکیوں کے بعد دلوں کے اندر ایک خوشیاں، ایک مسرت، اس کی روح بدبودار ہوتی ہے، اس کی روح بدبودار ہوتی ہے، اور فرشتوں کو اس کے بدبو کا احساس ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ایمان، انسان کے اعمال، انسان کی عبادتیں، اس کا اثر انسان کی روح پہ پڑتا ہے. اور انسان کے گناہ، انسان کے کفر و شرک، انسان کے معاصی، اس کا برا اثر انسان کی روح پہ پڑتا ہے. تو گویا یہی روح جب نکلتی ہے تو دنیا سے، جب انسان کی روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے، جتنی پاکیزہ روح ہوتی ہے اور جس قدر وہ روح خوشبودار ہوتی ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو موت کے وقت قریب آتے ہوئے انسان کی روح چاہتی ہے کہ میں جلد سے جلد عالم بالا میں پہنچ جاؤں، میں اپنے اللہ کے یہاں پہنچ جاؤں. اور جو انسان نافرمان، گنہگار، کافر و مشرک ہوتا ہے، جس کی روح بدبودار ہو جاتی ہے، اب اس کی روح چاہتی نہیں کہ میں جاؤں. لہذا روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتہ پہنچتا ہے تو اس کی روحیں پورے بدن میں بھاگتی پھرتی ہیں، بھاگتی پھرتی ہیں، لیکن فرشتہ اسے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو نکال لیتا ہے.
گویا انسان کی روح دو طرح کی، ایک وہ روح کہ جس میں اطاعت ہو، اطاعت کا رنگ ہو، اور اجتناب معصیت ہو۔ اب اس جسم اور روح کو سمجھنے کے بعد اور روح کے تقاضے اور اس کی ضرورت کو سمجھ لینے کے بعد اب سمجھیے کہ اللہ نے جسم اور روح کا ایک بادشاہ بنایا ہے۔ جیسے انسان پوری دنیا کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جسم کو بھی، جسم کا بھی اللہ نے بادشاہ بنایا ہے۔ وہ بادشاہ دل کہلاتا ہے، قلب کہلاتا ہے۔ اس قلب کی اس دل کی حکمرانی اور دل کی بادشاہی انسان کے جسم پر بھی ہے اور اس کی روح پر بھی ہے۔ لہذا یہیں سے نتیجہ نکلا کہ بادشاہ جیسا ہوتا ہے اس کی رعایا، اس کے ماتحت میں رہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا دل جیسا ہوگا انسان کا جسم بھی ویسے ہی ہوگا، دل جیسا ہوگا انسان کی روح بھی اسی طرح چلے گی۔ اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلے ہمیں توجہ اور دھیان و خیال اپنے دل پہ دینا ہے کہ انسان اپنے دل پہ محنت کرے، اپنے دل کو روشن کرے، اپنے دل کو گناہوں سے بچائے۔ دل جتنا پاکیزہ، صاف ستھرا، مجلا، مصفہ، روشن ہوگا اور دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جتنا بلند ہوگا اتنا ہی ہمارا جسم بھی پاکیزہ اور گناہوں سے صاف ستھرا اور نیکیوں کی طرف ہمارا جسم چلنے والا ہوگا۔ اور ہمارا دل جتنا صاف ستھرا ہوگا ہماری روح پر بھی اتنا ہی اس کا اثر پڑے گا۔ اسی بنا پر قرآن کریم میں جسم کے تذکرے بھی ہیں اور انسان کے روح کے تذکرے بھی ہیں، انسان کے دل کے بھی تذکرے ہیں، انسان کے دل کے بھی تذکرے ہیں۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، جس چیز کی اہمیت، جس چیز کی اہمیت اور ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے تذکرے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں لفظ قلب، جس کے معنی دل کے آتے ہیں، لفظ قلب اللہ نے پورے قرآن میں 20 مرتبہ استعمال کیا۔ اور قلب کی جمع بہوچن، قلب کی جمع اللہ تعالیٰ نے 113 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو صدر کہتے ہیں۔ صدر کے معنی بھی دل کے آتے ہیں، سینے کے آتے ہیں۔ صدر اللہ تعالیٰ نے 44 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اس طرح گویا پورے قرآن میں انسان کے قلب کا، انسان کے دل کا تذکرہ، چاہے قلب کی شکل میں، قلوب کی شکل میں، صدر کی شکل میں، 177 مرتبہ، 177 مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کے دل کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے پروردگار حکیم ہے اور حکیم کا کچھ
یہدی ما کان قبلہ، الاسلام یہدی ما کان قبلہ، الحج یہدی ما کان قبلہ، یہ تمام راستے اللہ نے نیکیوں کے عطا فرمائے ہیں۔ جس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ نیکیوں کا موقع دیا ہے، اسی پروردگار نے ہمیں یہ مغفرت کا عشرہ کے بعد اب جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا اب یہ جو آخری 10 راتیں بچ رہی ہیں، چاہے 9 راتیں ہوں چاہے 10 راتیں ہوں، اس 10 راتوں میں تو کم سے کم ہم جوانوں کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ پیارے آقا ان کے رات گزارنے کا اور دن گزارنے کا طریقہ کیا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا شد میزرہ، میرے آقا کا انداز یہ تھا اپنے کمر کو کس لیتے تھے، اپنے آپ کو تھکائے رہتے تھے، اپنے آپ کو لگائے رہتے تھے، ہر دم خدا کے سامنے جھکائے رہتے تھے۔ لہذا یہ جو 10 دن ہمارے پاس ملے ہیں، اس 10 دن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس 10 دن کی زیادہ سے زیادہ قدر و قیمت کو پہچان کر اپنے آپ کو لگائیں۔ اور عجیب بات ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے تو بڑے دنیا سے جا ہی رہے ہیں، بڑے تو بڑے علماء صلحاء دنیا سے جا ہی رہے ہیں، نیک اور صالح جوان اور ہمارے معاشرے کے بوڑھے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ کسے خبر کہ ابھی گزشتہ شب بارات میں ہم میں سے کس کے نام کا فیصلہ ہوا ہوگا۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے محلے اور ہمارے شہر سے کہ کس کا جنازہ اٹھا، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو کیا خبر ہمارا جنازہ کب اٹھ جائے، کیا خبر ہمارا وقت کب آ جائے. لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کا جو موقع دیا, یہ آخری عشرہ اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے, اس آخری عشرے کی قدر و قیمت کو پہچان کر کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارا پورا وقت اللہ کی یاد میں, تلاوت میں, ذکر میں, نماز میں, تسبیحات میں, توبہ طائب ہونے میں ہمیں اپنے وقت کو لگانا چاہیے. جب بندہ اپنے وقت کو لگاتا ہے اور فکر کرتا ہے تو اللہ اپنے قریب کرنے میں دیر نہیں کرتا. بنی اسرائیل کا ایک شخص 40-20 سال تک وہ نیک رہا, صالح رہا, مگر ایک غلط ماحول کی بنا پر, برے ماحول کی بنا پر دین سے بالکل دور ہو گیا, بالکل دین سے دور ہو گیا. اچانک ایک موقع پر اس کے ہاتھ میں میرر آیا, شیشہ آیا, اس نے شیشے میں دیکھا کہ میرے بال سفید ہو گئے, میرے بال سفید ہو گئے. اس بال کی سفیدی کو اس نے سوچا کہ اب میری موت قریب آ رہی ہے, میرے بال کی سفیدی مجھے قبر سے قریب کر رہی ہے. اچانک اس کے دل میں خیال آیا, اس نے پروردگار سے کہا, اے پروردگار میں تجھ سے قریب تھا لیکن اب میں تجھ سے بہت دور ہو چکا ہوں, میرے اندر نیکی کا جذبہ ختم ہو چکا, نہ میرے اندر نیکی کا شوق ہے, مگر پھر بھی میرے اللہ میں آپ سے تمنا کرتا ہوں کہ کیا آپ مجھے اپنا بنا لیں گے, کیا آپ مجھے اپنا بنا لیں گے. غیب سے آواز آئی, یا عبدی احببتنا فاحببتک, تو مجھ سے محبت کرتا رہا تو میں نے تجھ سے محبت کی, تو مجھ سے محبت کرتا رہا تو میں نے تجھ سے محبت کی. اور پھر کہا, فترکتک, جب تم نے مجھے چھوڑا تو میں نے تجھے چھوڑا. پھر آواز آئی, میرا بندہ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے, آج بھی اگر تو آ جائے گا میں اپنی رحمت سے لگانے کو تیار بیٹھا ہوں. جس پروردگار نے بنی اسرائیل کے اس جوان کو یہ پیغام دیا تھا, وہی پاک پروردگار لیلۃ القدر دے کر ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر دے کر مغرب کے بعد سے ہی وہ پروردگار گویا صدا لگا رہا ہے, ایک ماں کی طرح جیسے ماں جو بنانا چاہے بنائے. انہوں نے نقش و نگار بنانا شروع کیا, پھول بوٹے بنانے شروع کیے. روم والے سے کہا کہ آپ کو یہ دیوار دیتے ہیں, آپ اس پہ جو بھی بنانا چاہیں بنائیں, ہم آپ کو انعام دیں گے اور پھر کام بھی دیں گے. چنانچہ روم والے انہوں نے خوب پھول بوٹے بنائے, نقش و نگار بنائے, پوری دیوار کو انہوں نے پھول بوٹے سے بھر دیا. چین والوں نے کوئی پھول نہیں بنایا بلکہ اس دیوار کو انہوں نے گھسنا شروع کیا, کسی خاص کوئی خاص پاؤڈر لگا کر دیوار کو گھسنا شروع کیا. گھستے گھستے اس کو شیشے اور کانچ کی طرح بنا دیا. کوئی پھول بوٹے نہیں بنائے. دونوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے کہ ہم نے کر لیا. اب بادشاہ نے بیچ کی دیوار کو ہٹا دی. جیسے بیچ کی دیوار کو ہٹا دی, اس طرف جتنے پھول بوٹے بنے ہوئے تھے, جو نقش و نگار بنے ہوئے تھے, یہ سارے نقش و نگار اور یہ پھول بوٹے اس دیوار میں نظر آنے لگے. بادشاہ نے کہا, تم نے دیوار پہ محنت تو کی مگر اس نے دیوار پر ایسی محنت کی کہ اب جو بھی اس دیوار کے سامنے آئے گا یہ دیوار اپنے اندر جذب کر لے گا, یہ دیوار اس کی تصویر کو اپنے آپ میں لے لے گا. تو تمہارا 2 نمبر ملا, اس کا 1 نمبر ملا, یہ فرسٹ کلاس کسے پاس ہوا, لہذا اس کو انعام زیادہ دیا جائے گا. یہ چین اور روم کے کچھ لوگوں کے درمیان یہ جب بات ہوئی ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایمان والے اپنے دل پر رمضان کے مہینے میں, اس کے بعد کے مہینوں میں کچھ ایسی محنت کریں کہ ہمارا دل بھی اس صاف شفاف آئینہ اور کانچ کی طرح ہو جائے کہ اللہ کی رحمتیں جو رمضان میں خاص طور پہ اترتی ہے, وہ ساری رحمتیں ہمارے دلوں کے اندر آنے لگ جائے اور ہمارا دل انہی رحمتوں کو جذب کر جائے.
لہذا یہ رمضان کی ساری محنتیں اور اس کے علاوہ کی ساری محنتوں کا منشا، اس کا مقصد اپنے دل کو بنانا، اپنے دل کو روشن کرنا، اس قابل بنانا کہ دل کا تعلق اوپر سے ہو جائے، اس قابل بنانا کہ اوپر کی چیزیں جو نیچے آتی ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے قلب میں اترنے لگے۔ لیکن اسی کے ساتھ آخری بات، یہ تو ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہم یہ کریں، مگر اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ رکاوٹ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز انسان کی اپنی اولاد ہے، انسان اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے آپ پہ اتنی محنت نہیں کر پاتا جتنا کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کی تمنا اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انسان اولاد کے تعلق سے کچھ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اپنی بچیوں کو غیر شرعی لباس پہنانا، اپنی اولاد کی محبت میں غیر شرعی لباس اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی محبت میں پہنانا، یہ در حقیقت اپنی روح اور اپنے قلب کے لیے زبردست رکاوٹ ہے۔ تو رکاوٹ انسان کے لیے کبھی کبھی اولاد بنتی ہے، رکاوٹ کبھی کبھی انسان کے لیے دنیا کی محبت بنتی ہے، اور نمبر تین انسان کے لیے رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس بنتا ہے۔ لہذا کل جو بات آئی تھی انسان کے نفس کی، کہ نفس انسان کا ایک دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، لہذا ہمیں اپنے چھپے ہوئے دشمن نفس کا مقابلہ کر کے، نفس کا مقابلہ کر کے دل کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے نفسانیت میں آ جاتا ہے، انسان نفس کی نفسانیت میں آتا ہے، تو اس میں ظلمت آ جاتی ہے، اس کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، اور یہی انسان جب نفس کے اوپر مقابلہ کرتا ہے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، تو نفس کے مجاہدے اور نفس کے ساتھ محنت کرنے پر انسان کا قلب مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے قلب کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ اسی بنیاد پہ قرآن کریم میں جگہ جگہ نفس کے مقابلے اور نفس کی مخالفت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو نفس کے خلاف کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اور جو نفس کے پیچھے چلتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ یہی دو چھوٹی باتیں سمجھیے آپ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، تقریباً 2.5 سال کا زمانہ ان کا ہوا ہے، صرف 2.5 سال کا زمانہ ہوا، مگر اللہ کی شان انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے نفس اور شیطان سے اپنے آپ کو بچایا، جبکہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور 2.5 سال تک وہ بادشاہ بھی رہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو نفسانیت سے اور نفس کی رکاوٹ سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہاں تک معاملہ ہوا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے 11 بیٹے تھے، ان کے 11 بیٹے تھے، تو کسی نے کہا عمر ابن عبدالعزیز آپ نے کچھ نہیں کیا، اپنے اولاد کی محبت میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے اور اپنے اولاد کو گناہوں سے بچنے کا جو راستہ دکھلا دیا ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے امید یہ ہے کہ میری اولاد ناکام نہیں رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے مر جانے کے بعد جو بادشاہ بنا، اس بادشاہ کو ضرورت تھی ایسے وزیروں کی، ایسے حاکموں کی جو حاکم دیانتدار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ لہذا عمر ابن عبدالعزیز کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے گورنر بنائے گئے، حاکم بنائے گئے، اس بنیاد پر کہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور اسی شاہی خاندان کے بچے، اسی شاہی خاندان کے بچے جو آزاد تھے، نفس پرست تھے، نفسوں کے ساتھ چلنے والے تھے، اسی شاہی خاندان کے جوان بچے آگے جانے کے بعد وہ مسجد کے دروازوں پر کٹورا اور پیالہ لے کر بھیک مانگنے والے بنے ہیں۔ تو انسان جب نفسانیت کے ساتھ آگے آگے چلتا ہے تو اللہ کی کبھی پکڑ بھی آتی ہے، انسان اگر اپنے نفس کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس خاندان کے اندر عبد الملک ابن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، یہ بادشاہ گزرے۔ عجیب معاملہ تھا، بادشاہت تھی، بادشاہت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی آزادی تھی، کسی طرح کی کوئی پابندی نہ تھی۔ جب عبد الملک ابن مروان کا انتقال ہوا اور جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کا جنازہ ہلنے لگا، جنازہ اس کا ہلنے لگا، لوگوں نے دفن کر دیا. اس کے بیٹے سلیمان ابن عبد الملک، یہ بھی آزاد انسان تھا، یہ بھی آزاد انسان تھا، جب اس کا جنازہ قبر میں رکھا گیا تو اس کا بھی جنازہ ہلنے لگا. اس کے بیٹے وہاں کھڑے تھے، آواز لگائی، میرا بیٹا، میرا باپ زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز اس وقت ایک نیک اور صالح جوان کی شکل میں تھے، انہوں نے کہا زندہ نہیں ہے، اجل اللہ بالعقوبہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دکھا دی ہے، یقین نہ ہو تو دیکھو. چنانچہ قبر میں جب اس کے کفن کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ انسان جب اپنے آپ کے اوپر محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور آزادی کے راہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز جیسی عزت عطا کرتے ہیں اور بادشاہت اور دولت اور خاندان کے باوجود اگر کوئی نفس پرست بن جاتا ہے تو اللہ دنیا میں ہی اسے دکھلا دیتے ہیں. ولید ابن عبد الملک کا معاملہ ہوا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. عمر ابن عبدالعزیز کو بڑا خیال آیا کہ میرے خاندان کے تین بادشاہ مسلسل میرے سامنے مرے اور ہر ایک کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور قبر میں ڈالتے ہی اس کا چہرہ ہلنے لگا، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خاص مشیر جن سے مشورہ لیتے تھے ان کو تنہائی بلایا اور کہا کہ تم پچھلوں کے حالات دیکھ چکے ہو، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، جب میں مر جاؤں اور مجھے بھی تم قبر میں رکھنا تو مجھے بھی دیکھنا کہ میرا کیا حال ہے، اگر میرا حال برا ہو تو میرے لیے دعائیں کر دینا. چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد جب ان کو قبر میں ڈالا گیا، لوگ تھوڑا ہٹے تو وہ مشیر خاص قبر میں اترے اور چہرہ کھولا تو دیکھا چودھویں رات کی طرح چمک رہا ہے، چودھویں رات کی طرح چمک رہا ہے. یعنی ایک ہی علاقے میں، ایک ہی مملکت اور حکومت اور بادشاہت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دکھا کر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے اور ہمیں آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ میرے بندے نفس کے ساتھ چلو گے تو انجام وہ ہے اور نفس کے خلاف اگر چلو گے تو عزت کی زندگی یہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جس اللہ نے ہمیں کھانے اور پینے اور حلال چیزوں سے اللہ نے ہمیں آپ کو روکا ہے، رمضان کے بعد بطور خاص اپنے نفس کی نفسانیت سے ہمیں رکنا اور نفس کے راہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ رمضان کے مہینے میں جس قدر ہم نے اپنے دل کو مجلہ اور مصفہ کیا، رمضان کے گزرنے کے بعد اگر نفسانیت کے ساتھ چلے اتنا ہی ہمارا دل اندھیرا اور تاریک و سیاہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے آپ پہ محنت بھی کریں اور اپنے دل کو نفسانیت سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں نفس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائی. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے کریم آقا، معلوم نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے. اللہ کیا خبر جس بازار سے ہم ہو کر آئے اسی بازار میں ہمارا کفن آ چکا ہو. اللہ کیا خبر جس دکان سے ہم گزرے اسی دکان میں ہمارے غسل جنازہ کا صابن آ چکا ہو. اللہ کیا خبر کسی دوست نے ہمیں خوشبو اور عطر پیش کیا ہو وہی عطر ہمارے کفن کا عطر بن کر آیا ہو. اللہ کچھ خبر نہیں. اور میرے مولا، دنیا میں تو لوگ سفید سفید کفن پہنا کر قبر کے حوالے کریں گے، مگر میرے مولا قبر میں جانے کے بعد فرشتہ تو یہی کہے گا، ہم سفید کفن کو نہیں دیکھتے، ہم تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تیرا دل سفید ہے یا تیرا دل سیاہ ہے؟ اللہ، فرشتے نے کہا تمہاری پیشانی پر تمہارے بھائیوں نے اور تمہارے باپ نے اور تمہارے بھائیوں نے سفید کافور لگایا ہوا ہے، ہم پیشانی کے سفید کافور کو نہیں دیکھتے، ہم تمہارے اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ، فرشتوں نے کہا تیرا ہر عمل سیاہ نظر آتا ہے، تیرا دل سیاہ نظر آتا ہے، رب کریم وہاں کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، اللہ تیری رحمت ہوگی، پروردگار قبر کے عذاب سے بچا دیجئے گا، قبر کے عذاب سے بچا دیجئے گا۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو دوست احباب تو ہمیں قبلے کی طرف لٹا رہے ہوں اور اللہ ابھی انہوں نے پاٹلے اور مٹی نہیں ڈالے کہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ کہیں قبلے سے پھر نہ جائے، اللہ چہرہ کہیں قبلے سے پھر نہ جائے۔ اللہ دنیا میں تو قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہے، اللہ تجھے پسند نہ آیا تو چہرہ قبلے سے پھر گیا، اے اللہ ایسی ذلت سے حفاظت فرمانا، رب کریم قبر کی ہولناکی سے حفاظت فرمانا، رب کریم گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے گناہگار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، اللہ بڑے سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ تو کرم کرنے والا، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، رب کریم معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں چاہے جیسے رہے، قبر میں جاتے ہی میرے مولا حقیقت اور سچائی کھل جاتی ہے۔ اللہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اے کریم آقا ہماری قبر کو میرے مولا جنت کا نمونہ بنا دینا، اے اللہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر دینا۔ اے اللہ جب تو نہیں، اے اللہ جب تو بندے سے راضی نہیں ہوتا تو ہزار کوئی کلمہ پڑھائے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، کلمہ نہیں نکلتا۔ اے اللہ وہ بادشاہ جن کے پاس کچھ کم نہ تھا مگر میرے مولا دنیا میں ہی عذاب تو نے دکھا دیا، اے اللہ ہم تمام کو عذاب سے محفوظ فرمانا۔ مولا ہم نے سنا ابھی تو قبر میں رکھا نہیں جاتا، قبر میں مردے کو رکھا نہیں جاتا، مٹی ڈال کر لوگ واپس نہیں آتے، کنارے سے سانپ نکل آتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کے چہرے اور اس کے ہونٹوں کو کاٹنے دوڑتا ہے۔ مولا اگر وہاں کوئی ہوا تو ہمیں کون بچائے گا؟ میرے مولا کون بچائے گا؟ قبر کی ہولناکی میں سانپ، زہریلے سانپ سے کون بچائے گا؟ اللہ ڈراؤنے فرشتے سے کون بچائے گا؟ اے کریم آقا فضل کر دینا، رحم کر دینا، اے اللہ جہنم سے بچا دینا، اے اللہ جہنم سے بچا دینا، قبر کے عذاب سے بچا دینا۔ میرے مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دے، والدین کی مغفرت فرما، اقربہ کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے نفس و شیطان سے بچنے کا رمضان بنا دے، گناہوں سے بچنے کا رمضان بنا دے۔ اے اللہ برے ماحول سے بچنے کا رمضان بنا دے، اے اللہ گھر کی خوشحالی کا رمضان بنا دے، فراوانی کا رمضان بنا دے، مصیبتوں کے ٹلنے کا رمضان بنا دے۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ ان تمام کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لگ جائے اس وقت دل سے آواز نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ تڑپ تڑپ کے آواز نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اللہ ہی کو تو دیکھیں گے۔ میرے مولا رحم تو کر دے، کرم تو کر دے، آج وہی اللہ انتظار کر رہا ہے، آؤ میرے بندے آ جاؤ، توبہ لے کر آ جاؤ، آنسو لے کر آ جاؤ، ٹوٹا ہوا دل لے کر آؤ، تڑپتا ہوا حال لے کر آ جاؤ۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ۔ سچے دل سے کہہ لیجئے، ٹوٹے دل سے کہہ لیجئے، ایک توبہ پر اللہ 60 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک توبہ پر اللہ زندگی کو پاک کر دیتا ہے۔ مگر توبہ توبہ تو ہو، توبے میں آنسو تو ہو، توبے میں آہ تو ہو، توبے میں سسکیاں تو ہو، توبے میں دل کی آہزاری تو ہو۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔
مجھ گنہگار کو تو